حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طاعة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم مصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مجسمین، سورہ مبارکہ آل عمران، قرآن کریم کا تیسرا سورہ ہے اور اس کی آیت کا نمبر 81، جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. یہ آیت جو ہے بہت ہی اہم آیت ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان فرما رہا ہے کہ ہمارے رسول خدا کا مقام کتنا بلند ہے. فرمایا اللہ نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب، یاد کریں اس وقت کو جب ہم تمام انبیاء سے عہد لے رہے تھے. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء سے خدا عہد لے رہا تھا، اور یہاں قرآن میں خدا کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، یہ اِز کا لفظ بتلا رہا ہے کہ یاد کریں اس وقت کو جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمام انبیاء سے عہد لے رہا تھا. مثلا میں اگر آپ سے کہوں کہ جناب یاد کریں اس وقت کو جب مدینے کے اندر ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تھی، یا مدینے میں جب ہم نے یہ تسبیح خریدی تھی، تو یہ یاد کرنے کا لفظ بتلا رہا ہے کہ جب میں تسبیح خرید رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے. بعین ہی اسی انداز سے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اے میرے محبوب، یاد کریں اس وقت کو جب میں اللہ تمام انبیاء سے عہد لے رہا تھا، یعنی آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء سے خدا عہد لے رہا تھا اور ہمارے نبی دیکھ رہے تھے. تمام انبیاء کو نبوت مل رہی ہے، اس وقت ہمارے رسول خدا موجود ہیں. اور کس شرط پہ تمام انبیاء کو خدا نبوت دے رہا ہے. سبحان اللہ, قرآن کی آیت فرما رہی ہے, اے اللہ فرما رہا ہے, اے میرے نبیو, اے میرے پیارے نبیو, میں تمہیں نبی بھی بنانے والا ہوں, میں تمہیں کتاب بھی دینے والا ہوں, میں تمہیں حکمت بھی دینے والا ہوں, مگر ایک شرط پر. کیا شرط؟ یہ ہے کہ جب یہ میرا رسول یعنی محبوب میرا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میرا یہ محبوب نبی ظہور فرمائے گا تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. یعنی ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار انبیاء کو نبوت مل رہی ہے اس شرط پر کہ جب آخری نبی آئے تو اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی مدد بھی کرنا. اللہ اکبر, ابھی تک کسی نبی کو نبوت نہیں مل رہی, لیکن تمام انبیاء کی نبوتوں سے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار لیا جا رہا ہے. لہذا اب بات سمجھ میں آ گئی, قرآن کی اس آیت نے بتلا دیا کہ ہمارے نبی اتنے بلند ہیں, ہمارے نبی اتنے اعلیٰ ہیں, ہمارے نبی اتنے عظیم ہیں. ابھی آدم نبی نہیں تھے تو ہمارے نبی نبی تھے, ابھی موسیٰ نبی نبی نہیں تھے تو ہمارے نبی نبی تھے, ابھی حضرت ابراہیم کو نبوت نہیں ملی تھی مگر ہمارے نبی نبی تھے, تو ابھی یہ کہنا ہی بیکار ہے کہ ہمارے نبی چالیس سال کے بعد نبی بنے ہیں. جس جس نبی کی نبوت کے اعلان کے بغیر کوئی نبی نبی نہیں بن سکتا, تو یہ کیسے کہا جا رہا ہے کہ چالیس سال کے بعد نبی بنے؟ نہیں, رسول خدا نے خود فرمایا, میں اس وقت بھی نبی تھا, کنت نبیاً آدم بین الماء والتین, جبکہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے, اس وقت بھی ہمارے نبی نبی تھے. چالیس سال کے بعد اعلان نبوت ہوا ہے. صلوات پڑی محمد والے. معزز سامعین, انشاءاللہ اس آئے کریمہ پر دس دن دس تقاریر آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی, اور اس مرتبہ اس آیت کی جو تفسیر آپ سنیں گے وہ چالیس شیعہ تفاسیر سے اور چالیس سنی تفاسیر سے, تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ تفاسیر کے میدان میں, علم کے میدان میں, تقویٰ کے میدان میں, ایمان کے میدان میں مسلمانوں کے درمیان کتنا اتحاد ہے. صلوات پڑی محمد و آل محمد. دیکھیے, اسلام جو آیا ہے وہ محبت اور امن کے لیے آیا ہے. اسلام میں کوئی ٹیررزم کی گنجائش نہیں ہے, اسلام میں کوئی دہشت گردی کی گنجائش نہیں ہے. اسلام دین امن ہے, اسلام دین محبت ہے. یہ ٹیررزم جو ہے یہ کسی اسلامی مذہب, تو چھوڑیے کسی الہی مذہب کے اندر نہیں ہے. یہ ٹیررزم, یہ دہشت گردی, یہ قتل و غارت گری, اس کا کسی مذہب الہی سے تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ شیطان کا کام ہے کہ انسانوں کو لڑایا جائے, بموں کے ذریعے سے اڑایا جائے, گولیوں کے ذریعے سے. اسلام تو دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے, توڑنے کے لیے نہیں آیا. صلوات پڑی محمد والے. عزیزان گرامی, اسلام میں قتل و غارت گری کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جنگیں آپ دیکھیں وہ سب دفاع کے لیے تھیں, ڈیفینس میں تھیں. ہمارے نبی نے کسی ملک پر حملہ نہیں کیا, ہمارے نبی نے کسی شہر پر حملہ نہیں کیا, بلکہ جب مدینے پر حملے ہوتے رہے تو اسلام کے دفاع کے لیے, ڈیفینس کے لیے مسلمان لڑتے رہے, کیونکہ دفاع کرنا حق انسان کا رائٹ ہے, ہر انسان کا حق ہے. لیکن اسلام اجازت نہیں دیتا کہتا کہ آپ زبردستی کسی کے سر پہ تلوار رکھ کے کہیں کہ آپ مسلمان ہو جائیں، نہیں نہیں، اگر ایسے مسلمان کرنا تھا تو خدا پوری کائنات کو مسلمان کر سکتا تھا۔ اسلام میں جبر نہیں ہے، اگر خدا چاہے پوری کائنات مسلمان ہو جائے، اگر خدا چاہے سارے مومن ہو جائے، لیکن خدا اس طرح سے مسلمان بنانا نہیں چاہتا، پھر تو سارے لوگ فرشتوں کی طرح مسلمان ہو جائیں گے۔ خدا نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ بھائی یہ سیدھا راستہ ہے، یہ ٹیڑھا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اب تیری مرضی ہے کہ تو میرے راستے پہ چل کر جنت میں آ جائے، تیری مرضی ہے کہ تو شیطان کے رستے پہ چل کر جہنم میں چلا جائے۔ صلوات پر محمد۔ لہذا کافر کو بھی آپ نہیں مار سکتے، کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ اگر کافروں کو ختم کرنا ہوتا تو خدا انہیں رزق کیوں دے رہا ہوتا؟ خدا انہیں رزق دے رہا ہے، جو مان رہا ہے اسے بھی رزق دے رہا ہے، جو نہیں مان رہا اسے بھی رزق دے رہا ہے۔ لہذا خدا کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اسلام کا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ آپ کافروں کو ختم کر لیں۔ بھئی اگر جبر یا زبردستی اسلام میں ہوتی، اگر خدا نے سب کو مسلمان ہی کرنا ہوتا تو خدا شیطان ہی کو مار دیتا۔ صلوات پر یہ محمد و آل محمد۔ خدا نے شیطان کو بھی نہیں مارا، جس نے کھلم کھلا مخالفت کی ہے، جو انسان کو بھٹکا رہا ہے، کہہ رہا اللہ اغوی انہم اجمعین، اے میرے اللہ تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، مگر اللہ نے شیطان کو نہیں مارا بلکہ اسے ڈھیل دے دی ہے۔ یعنی یہ آیت بتلا رہی ہے، قرآن بتلا رہا ہے کہ اسلام میں بائی فورس تلوار کے ذریعے سے زبردستی کسی عقیدے کو ماننے کی بات ہی نہیں ہے، یہ اسلام میں چیز ہی نہیں ہے۔ سلوات پڑی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، اسی طرح سے یہ ٹیررزم کہاں سے چلتا ہے؟ جب صرف ایک مذہب کی بات سنی سنائی سناتی جائے، بار بار کسی اور مذہب کی بات نہ سنائے، ایک طرفہ ون سائیڈڈ صرف نیوز دیتے رہیں اور برین واش کرتے رہیں کرتے رہیں، اور غلط طریقے سے بچوں سے لے کر جوانوں کو فقط ایک مذہب کی بات سنائی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے دماغ میں وہ زہر بھر جاتا ہے، کسی مذہب کے خلاف، کسی قوم کے خلاف، کسی انسان کے خلاف، پورا ایک برین واشنگ کا ایک پورا پروسیجر ہے۔ یعنی یہ اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے بات سب کی سنو، مانو وہ جو تمہاری عقل تسلیم کرے۔ لیکن جو مذاہب اسلام سے دور ہے مگر اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی دوسرے کی مذہب کی بات مت سنیں، حتیٰ کہ بعض ممالک میں کسی اور مذہب کی کتاب آنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے مذہب کے خلاف تقریر کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی لٹریچر چھاپنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خود ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو تم دلیل لاؤ، اگر ہم سچے ہیں تو ہم دلیل لائیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو یہ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم یہاں سے چلتا ہے کہ دوسرے مذہب کی بات نہ سنو اور اپنے ہی مذہب کی بات کرتے چلے جاؤ۔ دیکھیں قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ کے نبی ہیں، معصوم نبی ہیں، ایک آدمی نے آ کر کسی کے خلاف کہا، فیصلہ سنا۔ اب ایک ہی آدمی کی بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام کہنے لگے او ہو تم پر بہت ظلم ہو گیا ہے، فوراً اللہ نے وحی بھیجی، اے میرے نبی اتنا جلدی میں فیصلہ کر دیا، دوسری پارٹی کو آپ نے سنا نہیں اور ایک طرفہ بات سن کر آپ نے فیصلہ کر دیا، یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی مثال ہے کہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا نمائندہ ہے، معصوم نبی بھی ہے، لیکن وہ بھی اگر ایک طرف کی نیوز سن کر، ایک پارٹی کی خبر سن کر، ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ کرے گا تو اس کا فیصلہ غلط ہو جائے گا۔ اب جو مذہب والے دوسرے مذہب کی بات سنتے نہیں ہیں، دوسرے مذہب کی کتاب آنے نہیں دیتے ہیں، انہیں مناظرے کی اجازت نہیں دیتے ہیں، بچپن سے لے کر جوانی تک بوڑھا ہو جاتا ہے، صرف ایک مذہب کی بات سناتے ہیں، تو جب نبی کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ غلط ہوگا تو یقیناً ان سارے لوگوں کے فیصلے غلط ہوں گے جو صرف ایک مذہب کا علم رکھتے ہیں۔ ضروری یہ ہے कि आप कंपैरेटिव स्टडी करें, दोनों मजहबों को पढ़ें ताकि पता चले हक कहां है और बातिल कहां। असल बात पड़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीदानी गिरामी, अगर मजहब को पहचानना है तो मजहब कभी लोगों के किरदार से पहचाना नहीं जाता, क्योंकि आज लोग कोई मजहब पे अमल नहीं कर रहे, अक्सरियत मजहब से दूर हो चुकी है, आखिरी जमाना है, शैतान के बड़े हरवे हैं। अगर आपने किसी मजहब को पहचानना है तो क्या करें, उसकी बेसिक जो किताब है उसको जाके पढ़ें, जो फाउंडेशन है उस मजहब की उसको जाके पढ़ें। अगर किसी ने इस्लाम को पढ़ना है, इस्लाम का मुताला करना है, तो वो ये नहीं कि मुसलमानों का किरदार देखे। मुसलमान तो आज कुरान को छोड़ चुके हैं, अक्सरियत मुसलमान कुरान पे अमल नहीं कर रहे, उसे कभी इस्लाम नहीं मिलेगा। अगर इस्लाम देखना है तो कुरान का मुताला करें। इसी तरह से किसी मजहब को देखना है, जो भी इलाही मजहब हैं, जो खुदा को मानते हैं, कयामत को मानते हैं, नबूवत को मानते हैं, इमामत को मानते हैं, अगर आप उनका मुताला करना चाहते हैं तो उनके लोगों को ना देखें। अगर ईसाई मजहब का मुताला करना है तो क्या करें, आप तौरात इंजील को पढ़ें। अगर यहूदी मजहब का मुताला करना है, आप बाइबिल को पढ़ें, तौरात को पढ़ें, इंजील को पढ़ें, जबूर को पढ़ें, तब पता चलेगा कि उनका मजहब क्या है। देखिए अजीजान गिरामी, कंपैरेटिव स्टडी ना होने की वजह से बहुत सारे मुसलमान ये समझते हैं, उनका ये ख्याल होता है कि ईसाई जो हैं ये खुदा को नहीं मानते, या एक खुदा को नहीं मानते, या इनके कई खुदा हैं, इनके हजारों खुदा हैं। लेकिन जब उनके किताबों का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं, दीन एक ही है। इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, हजरत आदम भी इस्लाम का पैगाम लाए हैं, हजरत इब्राहिम भी आही इस्लाम का पैगाम लाए हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस्लाम का पैगाम लाए हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस्लाम का पैगाम लाए हैं, तौहीद का पैगाम लाए हैं। एक ही खुदा की बात सारे अंबिया ने की है और सबकी बात एक है, सबका मकसद एक है। लिहाजा हम यह ना समझें कि सिर्फ हम खुदा को मानने वाले हैं, दूसरे लोग भी अगर उनकी किताबों का मुताला करें, तौहीद कुरान में भी है तो तौहीद तौरात में भी है, तौहीद इंजील में भी है, तौहीद जबूर में भी है। सलवात पड़ी मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अगर कुछ ईसाई इन आयतों को फरामोश कर चुके हैं तो आप उन्हें याद दिला सकते हैं, अगर वो तौहीद से दूर हो चुके हैं तो आप उन्हें तौहीद के रास्ते पे ला सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी का मकसद यही है। अब मैं ये चंद आयतें आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूं, आप इन्हें गौर से सुने और कुरान की आयतों को भी सुने। देखिए ये तौरात है, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, बाइबिल के अंदर है, चैप्टर उसका नाम एक्सोडस है और चैप्टर का नंबर 20 है, आयत का नंबर 1 है, एंड गॉड सेड ऑल दीज वर्ड्स, और दूसरी आयत आई एम द लॉर्ड योर गॉड हु टुक यू आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट आउट ऑफ द प्रिजन हाउस, मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैंने तुम्हें फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई है, मैंने तुम्हें जालिमों से और कैद से निजात दिलाई है। और फिर यह तीसरी आयत है, यू आर टू हैव नो अदर गॉड्स बट मी। कितनी क्लियर कट आयत है, कितनी साफ आयत है ये, एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 आयत नंबर 3, खुदा क्या फरमा रहा है, बनी इसराइल से कह रहा है, यू आर टू हैव नो अदर गॉड्स बट मी, तुम्हारा मेरे सिवा कोई और खुदा नहीं है, तुम्हारे और कोई खुदा नहीं है, मैं ही तुम्हारा खुदा हूं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह से है, यू आर टू हैव नो अदर गॉड बट मी, तुम्हारा कोई खुदा नहीं है मगर मैं अकेला अल्लाह ही तुम्हारा खुदा हूं। इसी तरह से आगे बढ़िए, दूसरे चैप्टर वो भी बाइबल से अर्ज कर रहा हूं, चैप्टर का नाम है ड्यूटरोनोमी चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स आयत नंबर 35, ऑल दिस ही लेट यू सी सो दैट यू माइट बी सर्टेन दैट लॉर्ड इज गॉड, लॉर्ड इज गॉड एंड देयर इज नो अदर, खुदा एक है, वही तुम्हारा मौला है और उसके अलावा कोई और खुदा नहीं है, खुदा एक ही है। देखा आपने यहां पर भी है कि खुदा एक है, उस खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं है, देयर इज नो गॉड, ही इज गॉड, देयर इज नन एल्स बिसाइड हिम, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، جسے ہم کہتے ہیں وحدہ لا شریک لہ، یہ آیت بالکرسی کا ترجمہ ہے کہ دیر از نن ایلس بسائڈ ہم، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور پھر تیسری آیت بھی ڈیوٹرونومی بائبل تورا سے عرض کر رہا ہوں، چپٹر کا نمبر 6 ہے، آیت کا نمبر 4 ہے، بہت نورانی جملہ ہے. گیو ایئرز او اسرائیل دا لارڈ اور گاڈ از ون لارڈ. کتنا صاف ہے، اے اسرائیلیو سنو، ہمارا خدا ایک ہی ہے، ہمارا خدا ایک ہی ہے، وحدہ وحدہ وحدہ، خدا ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے. قرآن میں بھی خدا ایک ہے، تورات میں بھی خدا ایک ہے، انجیل میں بھی خدا ایک ہے، زبور میں بھی خدا ایک ہے. انشاءاللہ یہ سارے حوالے بھی آپ سنتے چلے جائیں گے کہ ایک ہی پیغام ہے، تمام انبیاء کا مقصد ایک ہے، تمام انبیاء کا مشن ایک ہے. کیا مشن ہے؟ ڈیوٹرونومی یہی چیپٹر 5 آیت، اینڈ دا لارڈ یور گاڈ از ٹو بی لوڈ with all your heart. مقصد انبیاء یہ ہے، خدا سے محبت کرو اور دل سے محبت کرو اور سچی محبت کرو، پورے وجود سے محبت کرو، اینڈ وتھ آل یور سول اپنے روح سے خدا سے محبت کرو، اینڈ وتھ آل یور اسٹرینتھ پورے پاور کے ساتھ، پوری قدرت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت کرو. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، جیسے میں نے عرض کیا تھا، اس آیت کی تفسیر ہم 40 اہل سنت کی تفاسیر اور 40 اہل تشیع کی تفاسیر سے عرض کریں گے تاکہ علم تفسیر شناسی آپ کے اندر پیدا ہو جائے اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ شیعہ سنیوں میں تفاسیر اور قرآن کے معاملے میں کتنا اتحاد و اتفاق ہے. صلوات پڑھی محمد والے. بارے دیگر سلام،
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اب سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اس کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین جو اہل سنت کے ہیں، جیسے تفسیر دور منصور ہے، سید طنطاوی ہے، بہت سارے عبازی مذہب کے تفاسیر ہیں، اہل سنت کے تفاسیر ہیں، یہ سارے تفاسیر لکھنے والے مفسر متفق ہیں، متحد ہیں کہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، اس آیت سے مراد یہ آیت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی. تفسیر تبری نے یہی لکھا، تفسیر ابن عبد السلام نے یہی لکھا، سارے ہمارے اہل سنت کی جتنی بڑی تفاسیر ہیں انہوں نے یہی لکھا کہ یہ آیت جو ہے ہمارے نبی کے شان میں نازل ہوئی ہے کہ تمام انبیاءوں کو نبوت اس وقت ملی جب ہمارے نبی پر ایمان لے آئے. توجہ فرمائیں. اب آئیے اہل تشیع، اہل تشیع کی تفاسیر بھی سن لیں. تفسیر خسروی ہے، تفسیر المنیر ہے، تفسیر معین ہے، تفسیر مواہب علیہ ہے، تفسیر منہاج الصادقین ہے، تفسیر کاشف ہے، تفسیر تبیان ہے، تفسیر اطیب البیان ہے، تفسیر قمی ہے، تفسیر اثناشری. یہ 10 تفسیروں کے نام آپ نے سنے. انشاءاللہ ہر آیت جو آپ سنیں گے اس کی تفصیل سے، جو مین آیتیں ہیں، 40 شیعہ اور 40 سنی تفاسیر. اب سنی حضرات کی تفسیر نے آپ نے سنا کہ سب نے یہی لکھا یہ آیت ہمارے نبی کی شان میں ہے. اب شیعہ حضرات کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان سورہ مبارک ہے معنیش از اول تھا اینجا اثبات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آیت سے ہمارے نبی کی نبوت ثابت ہو رہی ہے کہ ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب تک کوئی نبی ابھی نبی نہیں بنا تھا، اس وقت بھی ہمارے نبی نبی تھے. اور دوسری چیز یہ ثابت ہو رہی ہے کہ ایمان کھلے جہان بے او واجب اس، کہ تمام کائنات پر واجب ہے کہ ہمارے رسول پر ایمان لے آئیں. ہمارے رسول صرف ہمارے رسول نہیں ہے بلکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین کے لیے رسول. لہذا تمام کل جہان پوری کائنات کی ہر مخلوق پر، ہر انسان پر، ہر فرشتے پر، حتیٰ کہ انبیاء پر بھی واجب ہے کہ ہمارے نبی پر ایمان لے آئیں. اللہ اکبر. اب آپ نے دیکھا یہاں پر سارے ہمارے شیعہ سنی مفسرین متفق ہیں، متحد ہیں. یہ جو بھی اختلاف ہے، اختلاف وہاں ہے جہاں جہالت ہے، اختلافات وہاں پر ہیں جہاں تعصب ہے. تعصب انسان کو اندھا کر دیتا ہے. تعصب کی عینک جس نے چڑھائی ہے اسے کبھی حق نہیں مل سکتا. قرآن سمجھنا ہے، تفسیر قرآن سمجھنا ہے تو تفسیر اس وقت سمجھ میں آئے گا، اللہ کا کلام اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ تعصب کی عینک اتاریں اور ایمان اور اتفاق اور اتحاد کی عینک پہن لیں. صلوات پڑی محمد والا. دیکھیں شیعہ ہو یا سنی ہو، ہم سب عاشق رسول ہیں. ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، تو پھر ہم خود ایک کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ سب شیطان کی بدبختیاں ہیں. آئیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑیں. آج مسلمانوں کو اتحاد کی جتنی ضرورت ہے، کسی اور زمانے میں اتحاد کی اتنی ضرورت نہ تھی. آئیے ہمارے نبی وہ ہیں جن کی اطاعت انبیاء پر واجب ہے. ہمارے نبی کون ہیں؟ مصطفیٰ وہ ہے جس کے ہر لفظ میں قرآن نظر آتا ہے. مصطفیٰ وہ ہے جو ایک لمحے میں معراج کرتا ہے. مصطفیٰ وہ ہے جو پے کرے نور ہے جو بن کے بشر آتا ہے. مصطفیٰ وہ ہے جو لوٹ کر جس کے اشارے سے کمر آتا ہے. مصطفیٰ وہ جو دانا سبل، مصطفیٰ وہ جو ختم رسل، مصطفیٰ وہ جو ہادی رسل، مصطفیٰ وہ جو پہلا گل، مصطفیٰ وہ جو وارث قرآن، مصطفیٰ وہ جو دلیل برہان، مصطفیٰ وہ جو محبوب رحمان، مصطفیٰ وہ جو کونین کے سلطان، مصطفیٰ وہ جو شاہ بر و بحر، مصطفیٰ وہ جو سلطان و شمس و شجر، مصطفیٰ سلطان برگ و حجر، مصطفیٰ سرکار ماہ و کمر، مصطفیٰ وہ رحمت للعالمین، مصطفیٰ وہ ختم المرسلین، مصطفیٰ وہ لا جواب، مصطفیٰ وہ رسالہ حالت معاب، مصطفیٰ وہ مصداق انک لعلی خلق عظیم، مصطفیٰ وہ سب پر واجب ہے جس کی تعظیم. سنیے ہمارے نبی کون ہے؟ مصطفیٰ وہ جو سنگ ریزے کو گویائی عطا کر دے. مصطفیٰ وہ جو سنگ ریزے کو گویائی عطا کرے. مصطفیٰ وہ جو زخم کھا کر پھر بھی دعا کرے. اللہ اکبر. مصطفیٰ وہ دشمنوں پر بھی کیا جس نے احسان، مصطفیٰ وہ مشکل کام کو جس نے کیا آسان. صلوات پڑی محمد و آل محمد. لہذا آئیے ہم مل کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں. آج اشد ضرورت ہے. یہ اختلافات، یہ جہالت کا نتیجہ ہے. سارے انبیاء کا مقصد ایک ہے، سارے اولیاء کا مقصد ایک ہے، سارے اوصیاء کا مقصد ایک ہے، سارے اصحاب کرام کا مقصد ایک ہے، نبی کے پیارے جانسار اصحابیوں کا مقصد ایک ہے. کیا؟ انسانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کا نور روشن ہو جائے. اگر اللہ کی محبت کی شمع آپ کے دل میں روشن ہو گئی تو دنیا بھی آباد ہو گئی، آخرت بھی آباد ہو گئی. اگر یہ شمع روشن نہیں تو دنیا بھی ویران ہے، آخرت و قبر و قیامت بھی ویران ہے. عزیزان گرامی، آئیے کیسے ہم اپنے دل کو اللہ کی محبت کے نور سے روشن کریں گے. اللہ اللہ، خدا تو محبت دینا چاہتا ہے لیکن ہم آمادہ تو ہو جائیں، ہم تیار تو ہو جائیں اللہ کی طرف سے رحمت میں دیر
نہیں ہے بلکہ رحمت خدا مسلسل ہو رہی ہے، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری وہ روحانی اور باطنی آنکھیں نہیں ہیں، بارش رحمت خدا مسلسل ہو رہی ہے، ایک لمحے کے لیے یہ بارش رکتی نہیں ہے، مگر فیضیاب وہ ہوتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے، فیضیاب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ میں مثال دوں، بارش ہو رہی ہے مگر آپ نے دیکھا یہ ایک چھوٹا سا برتن ہے، اس کو آپ الٹا رکھ دیں، زمین کی طرف منہ رکھ دیں اور پشت آسمان کی، تو کیا ہوگا؟ پوری دن رات بھی بارش ہوتی رہے مگر ایک قطرہ پانی کا اس کے اندر نہیں جائے گا، کیونکہ پشت ہے آسمان کی طرف اور منہ ہے خاک اور مٹی کی طرف۔ اللہ 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 کے محبت کے بارش کے قطرات مسلسل ہو رہے ہیں، مگر بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل فانی دنیا، فانی مال، فانی لذتوں کی طرف کھلے ہوئے ہیں، مگر اللہ کی طرف ان کی پشت ہے، پیٹھ ہے، لہذا وہ اللہ کی محبت سے محروم ہیں۔ آج یہ جو ٹینشن ہے، آج جو اسٹریس ہے، آج جو پریشانیاں ہیں، آج جو لوگ خودکشی کر کے دنیا آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ دل میں دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے، اللہ کی محبت نکل گئی ہے۔ خدا نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے، اے میرے پیارے نبی، جس انسان کے دل میں ذرہ برابر مال کی محبت دیکھوں گا، پیسے کی محبت دیکھوں گا، دنیا کی محبت دیکھوں گا، دنیا کے تخت و تاج کی محبت دیکھوں گا، میں اس دل کو ویران کر دوں گا، کبھی اپنی محبت کا نور میں اس دل میں نہیں ڈالوں گا۔ اللہ اللہ، آئیے اپنے دلوں کو روشن کریں اللہ کی محبت کے نور سے۔ زندگی حقیقی یہ ہے، ورنہ انسان تاریخ ہے، اس کی زندگی برباد ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سرمایہ نہیں ہے، اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی ابدی حکومت نہیں ہے، اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی حقیقی لذت نہیں۔ آئیے اس محبت کو تلاش کریں۔ یہ محبت کیسے ملے گی؟ انبیاء نے سکھلایا ہے، اولیاء نے سکھلایا ہے، قرآن نے بتلایا ہے، بغیر دعا کے یہ دولت تم کما نہیں سکتے۔ قرآن میں حضرت آدم کی دعا ہے، قرآن میں حضرت موسیٰ کی دعا ہے، قرآن میں ہمارے پیارے نبی کی دعا ہے، قرآن میں حضرت عیسیٰ کی دعا ہے۔ آئیے ان دعاؤں کو پڑھیں، ان دعاؤں کو سمجھیں۔ اللہ اللہ کس پیارے انداز سے کہا گیا، کیوں تم محروم ہو ان نعمتوں سے جو ابدی ہیں؟ مال تو فانی ہے، محبت خدا کو فنا نہیں ہے، لذت خدا کو فنا نہیں ہے۔ اللہ اللہ اس طرح سے دعا مانگو، قال کس طرح، ربنا ظلمنا انفسنا، اے خدا ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیے ہیں، الم تغفر لنا، ہم نے زندگی گناہوں میں ضائع کر دی، ہم نے زندگی فانی چیزوں کے حصول میں ضائع کر دی، اے میرے اللہ، الم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے خدا اگر تو ہمارے گناہوں کو نہ بخشے، اگر تو ہم پہ رحم نہ کرے، تو ہم سب سے زیادہ خسارہ میں، خسارہ یعنی نقصان میں جانے والے ہیں۔ اے خدا دلوں کو پاک کر دے، کیونکہ دل نجس میں کبھی نور محبت خدا نازل نہیں ہوتا۔ ایک عقل مند انسان سے کہیے کہ یہ پاک دودھ ہے، اور اس پاک دودھ، پاک دودھ کی جگہ پاک برتن ہوتا ہے۔ اگر نجس برتن لے کر آئیں گے، عقل مند انسان سے کہیں گے اس میں پاک دودھ ڈال دے، وہ کبھی نہیں ڈالے گا، بے وقوف بھی نہیں ڈالے گا، کہے گا پہلے پاک برتن لا، پھر یہ پاک طیب دودھ اس میں ڈالوں گا۔ جب ایک عام انسان نجس برتن میں پاک دودھ نہیں ڈالتا، جو دودھ فانی ہے، تین چار دنوں کے، دو دنوں کے بعد بگڑنے والا ہے، تو وہ خدا جو خالق عقل ہے، اس نجس اور آلودہ دل میں اپنی محبت کے نور کو کیسے نازل کرے؟ جو گناہوں سے آلودہ ہے، جو مال کی لذتوں سے، حرام کی لذتوں سے نجس ہو چکا ہے، لہذا دعا کی ضرورت ہے۔ انبیاء نے سکھلایا اس طرح سے دعا مانگیں۔ اللہ اللہ، سورہ شعراء، یہ ساری انبیاءوں کی دعائیں آپ پڑھیے۔ رب حبلی حکمن و الحکنی بالصالحین، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو تاکہ اچھے ہو جاؤ، بروں سے بچو۔ اے خدا مجھے صالحین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ زندگی میں بھی آخرت میں۔ حضرت موسیٰ کی دعا،
قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ طہٰ 20ویں سورہ ہے, 25واں 26واں آیت ہے. اسی طرح سے آپ غور فرما رہے ہیں ان سارے دعاؤں میں ایک لفظ مشترک ہے, رب حب لی. قال رب اشرح لی, سب میں رب رب کا لفظ ہے. ہر آیت میں آپ دیکھیے انبیاء کی دعاؤں میں اکثر آپ کو یہی نظر آئے گا. اور آگے بڑھتے ہیں, حضرت عیسیٰ کی دعا ہے, قال عیسیٰ ابن مریم کیا فرمایا, اللہ اے میرے اللہ, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. سورہ مائدہ 114ویں آیت ہے. یہاں بھی دعا مانگ رہے ہیں تو رب کے نام سے. آخر اس رب لفظ میں کیا رکھا ہے؟ ہر نبی نے جب پکارا یا رب کہہ کے پکارا, آدم پکارے تو یا رب کہہ کے پکارے, موسیٰ پکارے یا رب کہہ کے پکارے, عیسیٰ پکارے یا رب کہہ کے پکارے, ہمارے نبی پکارے تو بھی کہا رب زدنی علما, اے خدا میرے علم میں اضافہ کر دے. ہمارے نبی بھی پکارے تو یا رب کہہ کے پکارے. اس رب میں بہت راز ہیں, بہت اسرار ہیں, انہی رازوں کو سمجھنا ہے. حضرت عیسیٰ اگر کوئی نعمت مانگ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں رب. رب کیا ہے؟ رب یعنی پالنے والا. یہ بہت پیارا نام ہے, اس میں بڑی مٹھاس ہے, اس میں بڑے اسرار ہیں. دیکھیے پہلا قرآن مجید کا سورہ ہے, کیسے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب بالعالمین. یہ عالمین کا رب ہے. آخری سورہ میں بھی رب کا لفظ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل اعوذ برب الناس, اے انسانوں کے رب میری مدد کر, مجھے شیطان کے شر وسوسوں سے بچا لے. پہلا سورہ وہاں بھی رب کا لفظ, اور آخری قرآن کا سورہ وہاں بھی رب کا لفظ. اللہ اکبر. اور آگے بڑھیے, اللہ نے جب قرآن میں پہلی خلافت کا ذکر کیا وہاں پہ بھی رب کا لفظ استعمال ہوا, آخری خلافت کا ذکر کیا تو بھی رب کا لفظ استعمال ہوا. سورہ بقرہ کی 30ویں آیت, اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد کریں اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم کو خلیفہ بنانے والا ہوں. پہلی خلافت ہے, رب کا لفظ استعمال ہوا, اور آخری خلافت سورہ مائدہ اور آیت کا نمبر 67, یا ایہا الرسول, خم غدیر پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے میرے محبوب اس چیز کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے, اس حکم کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. اللہ اکبر. یہ رب کا لفظ کیا ہے؟ اب یہ تو آیت قرآنی کو سنا, مگر دعاؤں میں بھی آپ دیکھیے, مولا علی دعائے کمیل میں فرماتے ہیں, یا رب رحم ضعف بدنی, اے خدا اے گنہگار, اس طرح سے دعا مانگ. رب رب بہت پیارا لفظ ہے. اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ روایتوں سے علماء نے نتیجہ نکالا ہے, اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو کیا کرے؟ یا رب کی تسبیح شروع کر دے, یا رب یا رب یا رب, ہزار مرتبہ, یعنی 10 تسبیحاں اگر آپ نے یا رب کی خلوص سے نکالی تو یقیناً آپ کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. یا رب میں بڑے اسرار ہیں. اسی طرح سے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام, دعائے ابی حمزہ سومالی میں فرماتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں 3 مرتبہ یا رب یا رب یا رب, مگر امام زین العابدین فرماتے نہیں, ایک سانس میں, ایک سانس میں جتنی مرتبہ کہہ سکتے ہو کہتے چلے جاؤ, یا رب 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 یا رب. آخر کیوں؟ یہاں تک کہ تمہاری سانس ٹوٹ جائے. یہ امام اشارہ فرما رہے ہیں اس نام میں بڑے اسرار ہیں. سانس ٹوٹ جائے تب تک کہتے رہو. ایک سانس میں کیوں؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اے لوگو عادت ڈالو یا رب کہنے کی، کہ جب سکرات کا وقت آئے گا، یہ سب سے سخت ترین وقت ہے، مشکل ترین وقت ہے، گنہگار کے لیے اتنی تکلیف ہوگی سکرات میں کہ کبھی ایسی تکلیف زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی. فرمایا عادت ڈالو یا رب تاکہ جب تمہاری روح نکلنے کا وقت آئے تو تمہاری زبان پہ کسی کافر کا نام نہ ہو، شیطان کا نام نہ ہو، گناہ کا نام نہ ہو، برائی کا نام نہ ہو، غیبت کا نام نہ ہو، بلکہ تمہاری زبان پہ کیا ہو؟ یا رب یا رب یا رب، اور تمہاری روح پرواز ہو جائے تو تمہاری روح آرام سے نکلے گی. آخر یا رب کیوں؟ یا رب یعنی پالنے والے، اے میرے اللہ تو نے میری پرورش کی ہے جیسے والدین میری پرورش کرتے ہیں، مگر میرے اللہ تو والدین سے زیادہ مہربان ہے، تو مجھ پر زیادہ رحم کرنے والا ہے. اے میرے اللہ تو نے 50 سال میری پرورش کی ہے، تو نے 60 سال میری پرورش کی ہے، کیوں موت کے وقت انسان کہے یا رب؟ اس میں بہت حکمت ہے، بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے. دیکھیے خدا خود فرماتا ہے اگر تم نے ایک حیوان کو بھی پالا ہے تو عید الضحیٰ جب قربانی کا وقت آئے، ایک سال اگر تم نے کسی بکرے یا دمبے کو پالا ہے تو یہ اسلام کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے. خدا فرماتا ہے ایک سال جب تم کسی حیوان کو بھی پالتے ہو تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، تو اب اس کے گردن پہ چھری مت چلا جسے ایک سال تو نے پالا ہے، بلکہ یہ کر کہ بازار سے دوسرا حیوان خرید لے اور اسے قربان کر لے. مکروہ ہے اس حیوان کو ذبح کرنا، ایک سال جس کی تو نے پرورش کی ہے، تو نے اس کی پرورش کی ہے. اب یہ یا رب سمجھ میں آیا کہ موت کے وقت کیوں کہے انسان یا رب، ہر دعا میں کیوں کہے یا رب؟ یعنی انسان فریاد کرے اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، تو ماں باپ سے زیادہ مجھ پہ مہربان ہے، اے خدا 60-70 سال تو نے مجھے پرورش کی ہے، تو نے میری پرورش کی ہے، اب تو کیسے مجھے جہنم میں پھینکے گا؟ اے میرے اللہ تو راحمین ہے، جبکہ تو کہہ رہا ہے ایک سال حیوان کی پرورش بھی کی ہے تو اس کی گردن پہ چھری نہ چلا. اللہ اللہ میرے اللہ تو میرا رب ہے، تو مجھ پہ رحم فرما. تمام انبیاء کا مقصد یہی ہے کہ انسان اس مقام پر پہنچ جائے جس مقام پر فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے. اس سال ہماری مجالس کا ٹاپک رہے گا عرفان اسلامی، مسٹسزم. عرفان اسلامی وہ علم ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، عرفان اسلامی وہ علم ہے جس کا ذکر ہمارے پیارے نبی کی پیاری حدیثوں میں آیا ہے، علم عرفان وہ علم ہے جس کا ذکر اہل بیت نے دعاؤں میں فرمایا ہے. آسان لفظوں میں جیسے خدا نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اتنی عبادت کر، عبادت کا مقصد ہی یہ ہے کہ تجھے یقین کی منزل مل جائے. کہ انسان گناہ اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک وہ شک میں ہوتا ہے، جہاں یقین ہو جائے وہاں انسان گناہ کی غلاظت سے بچ جاتا ہے. تو یہ ہی عرفان ہے، یقین کا دوسرا نام علم عرفان ہے. علم عرفان میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی ایک باطنی آنکھ کھل جاتی ہے، اور اس باطنی آنکھ کے ذریعے سے جو ہمارے مرحومین برزخ میں دیکھتے ہیں وہ یہاں بیٹھ کے وہی دیکھ رہا ہوتا ہے. صلوات پڑی محمد. اور یقین جانیے جو احادیث میں ہے، قرآن میں ہے، کہ برزخ اتنی خطرناک ہے، اتنی وحشتناک ہے. یہ خود ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے کہ انسان اگر ایک لمحہ بھی وہ دیکھ لے تو پھر گناہ کرنے کی اس میں طاقت نہیں رہے گی، جرت نہیں رہے گی. لہٰذا یہ ایک مرحلہ ہے. البتہ اس کے علاوہ بھی عرفان کی بڑی بڑی منزلیں ہیں. ایک منزل یہ بھی ہے کہ انسان علم عرفان پر علم غیب سے آشنا ہو جاتا ہے، کہ بہت سارے اولیاء خدا جو نبی نہیں تھے بلکہ انبیاء کے نبی نہیں تھے بلکہ وسیع تھے یا ان کے اصحاب تھے، مگر ان کے پاس یہ علم تھا، جیسے حضرت سلمان فارسی ہیں، یہ ہمارے پیارے نبی کے صحابی ہیں اور ان کے پاس یہ علم ہے، اسی طرح سے حضرت میثم تمار ہیں، یہ حضرت علی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور ان کے پاس یہ باطنی علم ہے، حتیٰ کہ آتے ہیں کوفے میں اور اس جگہ پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یہیں پر مجھے پھانسی دی جائے گی، یہیں پر میری شہادت ہوگی، اسی درخت پہ مجھے لٹکایا جائے گا۔ تو یہی وہ علم ہے جسے علم باطنی کہتے ہیں۔ صلوات پر محمد اللہ تو کل سے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ آئیے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس مقصد کے لیے اللہ نے خلق کیا ہے اس مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ مقصد بغیر دعا کے حاصل نہیں ہو سکتا، دعا ہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے خزانے انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ آئیے مل کے دعا کریں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله۔ دعا مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ معصوم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرو جو تم نے آنکھوں سے کیے، زبان سے کیے، ہاتھوں سے کیے، دیگر اعضاء سے کیے۔ پھر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ تم گناہ کے پیچھے گناہ کرتے گئے مگر اللہ نے تمہیں اندھا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں ہاتھوں سے محروم نہیں کیا، اللہ نے تم پہ عذاب نہیں ڈالا۔ دعائے ابی حمزہ سمالی چوتھے امام کی دعا کا جملہ عرض کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اس طرح سے دعا مانگو، الٰہی میرے اللہ، اذا رأيت ذنوبي فزعت، او میرے اللہ جب میں اپنے گناہوں پہ نظر ڈالتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، او میرے اللہ میرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے، میرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے، میرے گناہ ریگستان میرے ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں، مگر میرے اللہ میرے کتنے بھی گناہ ہوں مجھے یقین ہے میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، نہیں ہے، تیری رحمت سب سے زیادہ ہے۔ او میرے اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہم سب کے گناہ بخش دے، آج تجھے واسطہ دیتے ہیں تجھے واسطہ اس شہید کا، او جس کی لاش کوفے کی گلیوں میں اس طرح سے پھرائی گئی، راوی کہتا ہے مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بندھی تھی، اور ظالم لاش کو گھسیٹ رہے تھے۔ مسلم بڑے مظلوم شہید ہیں، غربت میں مارے گئے، پردیس میں مارے گئے، اسی لیے روایت میں ہے کہ جو مسلم کے غم میں رو کر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اتنے غریب ہیں مسلم۔ آئیے غور کریں، مولا حسین بھی غریب ہے، مسلم بھی غریب، مگر ایک فرق۔ آئی ادب سے مولا حسین کی بارگاہ میں عرض کروں، مولا حسین میری جان آپ پہ فدا، میرے ماں باپ آپ پہ فدا، مولا آپ بھی مظلوم ہیں مسلم بھی مظلوم، آپ بھی غریب الوطن ہیں مسلم بھی غریب الوطن، مگر مولا ایک فرق ہے، آپ کی لاش پہ بہنیں آئی تھی، بہنوں نے گریہ کیا، بہنوں نے ماتم کیا، آپ کی لاش پہ بیٹیاں بھی آئی تھی، مگر مسلم اتنے غریب ان کی لاش پہ کوئی رونے والا بھی نہ تھا۔ اے میرے اللہ، مسلم کی غربت کے صدقے میں ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، مومنین و مومنات کے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔
السلام علیک یا ابا عبداللہ، علی اصغر کے بابا ہمارا سلام قبول کر لیں، السلام علی الحسین على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.